حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق اتنا شوق ہے, اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو, اب حضور نے فرمایا تھے بس فترکوها انها مامورۃ, میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے, کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی, اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا, تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں, روکنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. اب حکم ہو گیا تو اب جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو. اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں, اگلا امید میں لگ جائے. چلتے 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 ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں, یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول پاک, جو مسجد نبی ہے جہاں آج آپ نماز پڑھتے ہیں, یوں سمجھیں بالکل یہی جگہ. یہ اصل میں علاقہ تھا دیار بنی نجار کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے, اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی, یہیں آگے اونٹنی بیٹھ گئی, اور ساتھ ہی حضرت ابی ایوب کا گھر تھا. جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش, انہوں نے دعوہا چھوڑ دو, انہا مامورت, میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھتے, اللہ کا حکم ہے بس, اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا لمن ہذا الارض, یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین. آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ آگے. آپ نے فرمایا یہ زمین بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہی الگ ہے یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کمال ہے, ہم یتیم ہیں غریب ہیں, لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں, ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے, یہ سب آپ کا ہے, خریدنے کا کیا مطلب؟ میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں, اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں لینا چاہتا, میں قیمت سے. تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اب حکم دیا, فوراً مسجد بناؤ, اور اپنا فرمایا ابو ایوب ہم مہمان تمہارے, کیونکہ گھر تمہارا قریب, یہ تمہارا نصیب ہے کہ اونٹنی یہاں بیٹھ. حضرت ابی ایوب انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے طابقین, دو منزلہ تھا, یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا, ہم رہیں گے نیچے تم رہو اوپر, کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے, اور جب آئیں تو اوپر چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں اور اتریں, تمہارے لیے بھی مشکل, ملنے والوں کے لیے بھی مشکل, ہمارے لیے بھی مشکل, لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو. ٹھیک. حضرت ابی ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو, اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں, ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے اعلیٰ ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں پتہ نہیں یہی عین نیچے حضور بیٹھے ہوں, اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ. دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے. اچھا خدا کی شان ہے, ان کا ذرا جرہ, ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا, تو وہ ٹوٹا. وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو آپ پانی کیسے روکیں جی؟ پہلے والے کو یہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا, آج کل باقاعدہ مواصل لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا, وہ تو سادے سوتے سے گھر ہوتے تھے, مٹکے بھر کے لاتے تھے, مشکیزے کندھے پہ رکھ کے بھرا کرتے تھے, ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے. تو جلدی سے ابی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی پہ ڈال دی کہ پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو, اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا, اور مدینے کی سردی پھر آپ جانتے. اسی طرح سردی میں رات گزار دی بغیر لحاف کے, لیکن حضور کے آرام کا خیال رکھا. صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا, اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکے. انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے, ہم ادب سے کیسے سو, آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں, وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہم یہ کون اعلی اعلی رسول اللہ ہم آپ سے اوپر رہیں. یہ عشق کی بات ہوتی ہے, یہ محبت و ادب کی بات ہوتی ہے. اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ هل انت اکبر ام رسول اللہ, کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور. پوچھ لیا جاتا ہے, ایک سوال ہوتا ہے عمر میں, یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہے. اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطعاً تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی اللہ وہ شان میں تقابل کر رہا ہے. کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے, وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ, وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اعتبار سن, بے اعتبار عمر کے, کہ بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں. دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے. اس نے کہا ورسول اللہ اکبر وانا اقدم منہ میلادا, کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں. اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں. آج تو ادب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا, آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے رشتہ دار کا نام دے رہے ہیں. اتنی گستاخی, اتنی بے ادبی کہ, اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ورنہ جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو ار کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے لوں. یہ عشق کی بات, ورنہ نام تو لیتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. یہ مقام عشق تھا, یہ مقام ادب تھا, یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی. حالانکہ حکم تو حضور کا تھا, آپ نے فرمایا کہ اوپر چلے جاؤ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد قباء, اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے, مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسجد بھی کیا تھی, کچی کچی تھی اور کچی اینٹیں, حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنا, اما عمار فانہ یحمل لبنتین لبنتین, کہ حضرت عمار جو تھے وہ دو دو اینٹیں اٹھا. جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا عمار, آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا, اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے عمار تقتلہ فئۃ الباغ, تمہیں ایک باغی جماعت قتل. یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے, ایک طرف دعا بھی, اور عمار نے کہا اسی میں یہ بھی دعا تھی نا, حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں, اور شہادت کا مرتبہ وہ کتنا عظیم مرتبہ. اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی, کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری خیانت کرنے والے حق پہ ہوں گے, کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا, اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق والباطل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, اور اس کے ستون کیا تھے کھجور, چھت کیا تھی کھجور کی چھڑیاں, اور ممبر کیا تھا ایک جز و نخل, کھجور کا ایک تنا, ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا, اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے. یہ ممبر تھا, بیٹھنے کی تو جگہ نہیں, بس کھڑے بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں. حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اندی نجارن, میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے, اگر اجازت دو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں, کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں کچھ تو استراحت ہو, اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے. تو آپ نے اجازت دے دی, تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا, تو اس عورت نے بنایا, وہ لکڑی کا تھا اور اس کے تین درجات. ویسے خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے, ہر مسجد میں انڈو پاک میں ممبر بنائے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں, اور بعض بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا, عمل ہے نا جی. اور آسا اتنا رنگین, اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسرا ہی دیکھتا رہے, خطبہ ہی اس کو بھول جائے. میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں جہاں میں گیا ہوں ماشاءاللہ. ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگوں, لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت وہ ہے دعا اس کے لیے. بھئی حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا, پیٹ پہ دو پتھر بھی باندھے تھے, آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا, آپ نے ہجرت بھی کی تھی, غاروں میں بھی چھپے تھے, وہ سننا بس یہ دعا اس کے لیے دعا. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک, آسا تھا, پگڑی تھی, حلوہ مبارک پسند تھا, گوشت کی چوڑیاں پسند تھی, یہ ماشاءاللہ سب کو حدیث ازبر یاد ہے. بما سنت بما متن بما رواق بما احوال اسماء الرجال, یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, پیروں کا بھی ہو جائے گا, آئے گا وقت, ایک دن انصاف کا تو آنا ہے نا. یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے, اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے, اعمال صالحہ کرنے والے, فساد مچانے والے, کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے قیامت میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار, کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے؟ حق کے لیے مرنے والوں کو, حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو, اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکہ دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر ہو جائے گی؟ وہ بات ہے, یہ اللہ کا عدل ہے, وہاں تو انصاف ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے قبول فرما لیا. صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے, اس نئے ممبر پہ بیٹھے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فسمعنا صوت البقاء کہانین الناقة, ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا آوازیں آتی ہیں, ایسے اندر رونے کی اس درخت سے, خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر, حضور منبر سے اترے, فزمہا, آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا, ماں باپ بچے کہہ رہے ہیں چپ کرو چپ کرو, بچہ روتا روتا آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے, تو وہ درخت بھی اسی طرح آہستہ 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 چپ کرتا گیا, حتیٰ سکھانا, حتیٰ کہ سکون آ گیا. اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی پھر آ کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے. ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر؟ ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے؟ ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے؟ ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو, کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو, اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہوں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے, جبادات تھے, نباتات تھے, ہر بات میں, یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے, اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری فرمانے شروع فرمائے. مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال گزرے ہیں, اس 13 سالہ دور میں کوئی احکام, کوئی شریعت کے بارے میں عوامر, نواہی, احکام, حدود, یا آسان مسائل سمجھ لیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کوئی حکم نہیں اترا. 13 سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اس بات دعوت کی, جو مسائل مہمہ تھے, اللہ کی توحید, نبوت و رسالت, اور اس بات قیامت, بس ان 3 مسائل پر میرے آقا نے 13 سال اپنی زندگی کے صرف فرمائے. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے نا, کہ میرا مدعا کیا ہے, میں کیا کہتا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں. اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے، پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے. تو بعین ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا حکم دیا جی آپ ان کو انذار فرمائیں ڈرائیں، لیکن ہر چیز برداشت صبر کے ساتھ. اور آج بھی کسی ملک میں، کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں یاد رکھیں، کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی منہاج نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ چلے. اسلام کا اصول ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب روس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ چلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس اس کے بعد تو ان کے پلے میں کچھ نہیں. اسلام تو ایک ایسا جامع کامل مانے مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سراپا چیزوں پہ انقلاب لاتا ہے، کہ عقیدے میں انقلاب، عمل میں انقلاب، شکل میں انقلاب، اقتصادیات میں انقلاب، نظم حکومت میں انقلاب، یعنی پورے نظام پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو آدھا اس کو بھی چلنے دو، نہ. اسلام ایک کامل چیز. تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فکری، کوئی تحریک، کوئی جماعت کامیابی سے ہمکنار تب ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے، اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر، اور اس صبر کے بعد جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو اس سے پھر خود بخود ایک جماعت وجود میں آتی ہے. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانے پہ منزل، مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا. اب میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے تھے. یعنی زمانے ہجرت پہ نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماسیوائے سیدنا ابو بکر کے اور آدمی نہیں، تیسرا تو راستہ دکھانے والا ہے. یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی 83 آدمی. یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ 83 افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں، لیکن وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ کندن تھے، وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے، اب خالص سونا تھے، اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا. تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی، جس سے اسلام کو تابانی ملی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو عظمت ملی، اسلام کو غلبہ ملا. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جمہور ائمہ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے افضل. حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے، جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں، مثلا 2 صحابی ایک طرف ہیں، 10 صحابہ ایک طرف ہیں، صاف بات ہے کہ جمہور سے مراد 10 صحابہ ہیں. 4 ائمہ میں سے 3 امام ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف ہو، تو بات یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف، اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا. تو اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ، اجمعین کے مکہ افضل ہے. لیکن امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں، تلوار سے فتح ہوتے ہیں، ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح. تو اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی وہ خالی چٹیل سی جگہ تھی، میدان تھی. آپ نے فرمایا لمن ھذا الارض، زمین کس کی؟ انہوں نے کہا حضور یہاں 2 یتیم بچے ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کی یہ زمین ہے. آپ نے فرمایا ان کو بلائیں، تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو. تم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو, تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے. حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی, میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالصتاً خرید کر. انہوں نے کہا جی ٹھیک, جیسے آپ راضی ہیں, پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے دو. تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. یہ سب سے پہلی مسجد تھی, اس طرح تو مسجد قباء تھی, لیکن بے اعتبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی. اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا کے آپ صرف نماز پڑھ لیں, بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا, وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, وہی جناب جی ایچ کیو تھا, سب کچھ مسجد. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد پہ ذرا غور کرو کہ اس کے مینار, اس کا قبا, یہ تو ہمارے لیے ہیلمٹ ہے اور مینار جو ہیں دیکھیں یہ ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم میزائل ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں, چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس پہ اس کو سزا بھی دی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو, پھر جگا رہے ہو. اب تو مسجد جو ہے نا جی بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے, وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے. اچھا بعد لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھ, چلو نماز بھی ہو جائے گی, اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ ذرا اچھی نہیں ملتی. ورنہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے. صحیح حدیث مبارک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح, اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین پہ چمک رہے ہیں, ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں. یہ تو منارہ نور ہے, یہ تو منارہ اسلام ہے, یہ تو اساس اسلام ہے اور یہ مراکز اسلام ہیں. سب سے پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفہ پر اصحاب صفہ جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ ماوا ملجا ٹھکانے کا کوئی سبب ہی نہیں, سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم کیا. اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا وہی تصور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں, اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکاۃ شریف اور لوگوں کو کافی اناف پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ کتنے بےچارے کم عقل لوگ ہیں مولوی, اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہی مسجد کا مصلی, وہی مسجد کا مینار, وہی مسجد کا حجرا. حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں. جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ تو پھر اسی تعداد کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے. حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے, حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ سکول نہیں ملے, کوئی چیف کالج نہیں ملے, کوئی اپنا جو ہمیں پرائمری سکول نہیں ملے, ہمیں تو یہ ملا یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا. تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی بنایا, تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو مورث سے جائیداد بھی ملی ہے. کسی کو باغ ملا, کسی کو زمین ملی, کسی کو جائیداد ملی. اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد اور مدرسہ تو اور کیا جائیداد دے کے غریب آگے جائیں, آپ ان کو برا کہیں, آپ ان کو دکی انوسی کہیں, آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں, آپ کی جو مرضی ہے, لیکن ان کے پلے میں تو یہی میراث. اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہریہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا, ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی نیا ڈھونڈے, اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا, 1400 سال گزر گئے ابھی تک ایک لیڈر پہ کھڑے. وہ تو یہ بھی کہے گا بھئی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا, وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا. تو پھر اگر آپ نے پرانی پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, ورنہ ہم تو مجبور ہیں, ہمارے دامن میں میراث رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو کیا کریں, ہم مجبور ہیں, آپ ہمیں معذور سمجھیں. بجائے اعتراض کرنے کے, لیکن ہر آدمی کوئی لاڈمی کالے کا وارث ہے اس کا قانون لے کے چل رہا ہے, اسی طرح کوئی شیکسپیئر کا وارث ہے اس کے پاس آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملیں گی نا, اسی طرح کوئی سٹالن کا, کوئی لینن کا, کوئی کسی کا, کوئی ماؤ کا, کوئی چاؤ کا, تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیرت ہے, ہم کہاں جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی, مدرسہ جاری کیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں, آخا بین المہاجرین والانصار, فرمایا کہ بھی آؤ آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ کرے. انصار حاضر ہو گئے, انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں, اخرجوا من دیارہم واموالہم, ان کو تو ان کے مال بھی چھین لیے گئے اور حویلیاں گھر دیار بچے سب کچھ یہ لٹ پٹ کے تین کپڑوں میں آئے, لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تو گھر دیا ہے, آپ جو ہیں گھر والے ہیں, یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں, ایمان والے ہیں, اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے مدنی سرکار کی محبت کے لیے یہاں آئے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا. انصار نے کہا آمنا یا رسول اللہ, بالکل ہم تو حاضر ہیں. نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ کا حکم ہے, بالکل ہم بالکل بقلبنا قلوبنا ہم اپنے دل سے راضی ہیں. اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات, یعنی آپ نے مہاجر و انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی. ایمان سے کہیں کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہے اور انصار انصار ہے, ہمارے درمیان میں یہ دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں؟ ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجروں کے پاس کچھ نہیں ہے, میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو, تو کیا مشکل تھی؟ اب اگر اس سرزمین سے پٹرول نکل سکتا ہے, سونا نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی معدنیات نکل سکتی ہیں, اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے, تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے, جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا انصار انصار, جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا, کوئی پاکستانی ہوگا, کوئی افغان ہوگا, کوئی سید ہوگا, کوئی پشتون ہوگا, کوئی سندھی ہوگا, کوئی تاجک ہوگا, کوئی ازبک ہوگا, کوئی پشتو بولنے والا, اردو بولنے والا, پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹا ڈالو, ان کو بھائی بناؤ. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں اوس و خزرج بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے, پھر انصار کے سب الحمدللہ اسلام میں آ گئے, یہ بہت بڑے قبیلے تھے, ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا, تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو, خزرج والے نے پکارا اپنے قبیلے کو, پرانے دور میں تو یہی تھی نا, ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا, تو وہ دونوں جناب تلواریں لے کے نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور گئے, آپ نے فرمایا ما بال فیکم الجاہلیہ, کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور اب تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے ہو. دعوہا انہا منتنتن, چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو, یہ تو بدبودار نعرے ہوتے. کہیں لسانیت کا جھگڑا, یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے, یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ, یہ کون ہے جی یہ جناب ملواری ہے, یہ کون ہے جی یہ کیرالا کا ہے. لسانیات پہ جھگڑا, قومیتوں پہ جھگڑا, رنگ پہ جھگڑا, وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی. اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضا کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا, سب بھائی بن گئے. اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا, اب فرمایا اما ترضا، تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میرا بھائی بن جا، میں تیرا بھائی بن جاتا. تو حضرت علی بڑے خوش ہوئے، کہ رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے؟